ایک قصہ یاد آیا کہ وہ ایک دیہات میں ایک لڑکا بیل چلا گاؤں جانور چلاتے ہوئے ڈوبنے لگا تالاب میں, تو اس نے زور سے آواز لگائی, دوڑو لوگوں, میں ایک پیغمبر کا بیٹا ڈوب رہا ہے, جلدی نکالو اس کو. تو سب تمام گاؤں والے دوڑے, اس کو نکال لیا. تو پھر اس جب نکال لیا تو پوچھا, آپ کس نبی کے بیٹے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں آدم علیہ السلام کا بیٹا ہوں. آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا یا بنی آدم؟ اللہ نے فرمایا آدم کی اولاد, میں آدم کی اولاد نہیں ہوں, یعنی پیغمبر کا بیٹا نہیں ہوں. آپ کو شبہ ہے کچھ اس میں؟ قرآن ہمیں اولاد پیغمبر کی اولاد قرار دیتی ہے, تم کون ہو کہ نہیں مانتے؟ کیسا ترکیب لگائی اس میں اپنی جان بچانے کے لیے. لوگوں کو ایسے ضرورت ہو رہی, میں اوپر ہی بیٹھ جاتا ہوں. اب اس لیے کہ قلب میں پریشانی اور الجھن نہیں ہوتی, ایسا نہیں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ والوں کو کبھی کوئی کسی قسم کی پریشانی جسم میں بھی نہیں ہوتی, یہ بات غلط ہے. ان کا دل مطمئن ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے ذکر سے قوالب کو اطمینان نصیب ہوتا ہے, یعنی جسم کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب فرمایا, قوالب نہیں فرمایا. قالب کی جمع قوالب, یعنی اجسام کو اذیت میں ابتلا سے یہ نفی نہیں ہے. اس میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے برکت سے قلوب کو چین ملتا ہے. تو جسم میں تکلیف ہے مگر قلب میں پریشانی نہیں ہوتی. لیکن پریشانی کا یہ مطلب نہ سمجھیے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اولیاء اللہ بے حس ہو جاتے ہیں, جیسے کلورو فارم سنگا دیا جائے, یا جیسے فالج کسی کو گر جائے تو سوئی چبھ ہو تو پتہ نہیں چلتا. ایسی بات نہیں ہے. اگر کسی ولی اللہ کو مچھر کاٹے گا تکلیف ہوگی, کھٹمل کاٹے گا تکلیف ہوگی, پتھر مارو گے تکلیف ہوگی, لیکن ان کے پاس ایک نسخہ اور بھی ہے. وہ یہ ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ کل ما یوزل مومن فہو مصیبت و لہو اجر. وہ اس حدیث کے مضمون کو جو اللہ مالوسی نے انا للہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ہر اذیت پر سمجھتے ہیں ہمیں اجر ملے گا, یہاں تک کہ کانٹا چبھنے پر, چراغ گھس جانے پر, چشمہ ٹوٹ جانے پر, مچھر کے کاٹ لینے پر, تھوڑی سی بھی صدمہ, پرانا صدمہ بھی یاد آ جائے, 10 سال پہلے کوئی تکلیف ہوئی ہے, مطلب خیال آ گیا, آپ نے کہا انا للہ وانا الیہ راجعون, اجر مل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے عدل و ثواب اور اس حکمت پر راضی رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو حکیم سمجھتے ہیں. اگر ڈاکٹر آپ کو حکمت کے ساتھ انجیکشن لگاتا ہے تو اتنی سوئی گھسیڑ دیتا ہے گوشت میں, مگر آپ اس کو فیس بھی دیتے ہیں اور خوش بھی رہتے ہیں, تھوڑا سا سیسا تو کر لیتے ہیں. ایسا تو نہیں کہ آپ ہنستے رہتے ہیں. میں بھی انجیکشن کبھی جب لگواتا ہوں تو دانت کو زور سے دباتا ہوں اور بہت اور تکلیف بھی ہوتی, مگر اس خیال سے کہ بھائی اس میں دوا ہے فائدہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کبھی حکمت سے بندوں کی ترقی, درجات کی بلندی اور گناہوں کو معاف کرنے کے لیے کچھ تکلیفیں بھیج دیتے ہیں. اور تکلیف کی حالت میں اللہ کی رحمت کا انتظار کرنا, جیسے ایک شخص کسی مصیبت میں مبتلا ہے, اس کو کوئی غم و گھٹن ہے, دو دو رکعت نماز صلات حاجت پڑھ کر دعا بھی مانگ رہا ہے, پھر بھی ابھی وہ مصیبت جا نہیں رہی ہے, تو انتظار رحمت کرنا سب سے بڑی عبادت ہے. حالت تکلیف میں رہتے ہوئے حق تعالیٰ کی رحمت کا منتظر رہنا, یہ عالم انتظار نہایت ہی قرب اور افضل العبادت قرار دیا. الفاظ نبوت مشکات کے اندر حدیث ہے, افضل العبادت انتظار الفرج, سب سے افضل ترین عبادت ہے کہ تکلیف میں رہتے ہوئے اللہ کی رحمت کا انتظار کرتا رہے, دو دو رکعت پڑھ کے مانگ رہا ہے اور انتظار کر رہا ہے کہ اب آتی ہے رحمت, کل آ جائے گی انشاءاللہ, پرسوں آ جائے گی, چاہے 40 سال گزر جائے مگر منتظر رہے اللہ کی رحمت سے, مایوس نہ ہو. دیر ہو تو سمجھ لے کہ اس میں دیر ہے, حکمت نہیں, اس میں بھی راز ہے, اس میں بھی کوئی راز ہے. اللہ تعالیٰ رحم الرحمین ہے. ایک نابالغ لڑکا اپنے باپ سے کہتا ہے کہ مجھے موٹر دے دو چلانے کے لیے, تو ابا نہیں دیتے اس کو, کہتے ہیں تمہاری درخواست قبول کر لیا, مگر ابھی ٹھہرو, انتظار کرو. اب وہ ایک دن انتظار کر رہا, دو دن کر رہا, یہاں تک کہ جب کئی برس ہو گئے, خوب مضبوط ہو گیا, تب اس کو کنجی پکڑا دی کار کی. تو اللہ تعالیٰ جب کسی دعا کی قبولیت میں دیر فرمائے تو سمجھ لیجئے کہ اس میں ہماری تربیت, ہماری ترقی, ہماری حفاظت ہے. اللہ کا کوئی فائدہ نہیں, اللہ تعالیٰ ہم کو تکلیف دے کر فائدہ اٹھا لیں یہ محال اور ناممکن ہے. تو اس حالت تکلیف میں انتظار رحمت کرنا افضل ترین عبادت ہے, افضل العبادت ہے انتظار الفرج. تو سبحان اللہ, آپ تکلیف میں ہیں مگر اللہ کی رحمت کا انتظار کر رہے ہیں, انشاءاللہ قریب میرا غم دور ہو جائے گا, اللہ کی آج رحمت آیا چاہتی ہے, بس منتظر رہو روزانہ. تو افضل عبادت میں لگے ہوئے ہو, یہ نعمت کم ہے. یہ مفت میں افضل عبادت, انتظار, نہ نماز, نہ روزہ, نہ تلاوت, نہ ذکر, خالی اللہ کی رحمت کا انتظار کر رہا ہے کہ اب میری مشکل کٹی, اب میری مشکل کٹی. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, افضل العبادت انتظار الفرج. سبحان اللہ, اب آپ سوچئے, انتظار انتظار بھی عبادت بن گئی. حالانکہ نہ تسبیح نہ وظیفہ کا خیر نہیں اس میں, خالی اللہ کی رحمت کا انتظار کر رہا ہے. ایسے دوسری حیات سے بیٹھ جائیے, اس حیات کو بزرگوں نے منع لکھا ہے, ایک تو واس کے وقت ایک نہ لگائے, دوسرے اس طرح سے نہ بیٹھے جیسے چوپالوں میں بیٹھکوں میں لوگ پیتے ہیں, وہ کھا پینے کے وقت میں اس کو منع کیا ہے, یہاں تک کہ مشکات میں بھی, حالت خطبہ میں بھی ایسا بیٹھنا منع ہے. حب وابستن کہتے ہیں اس کو فارسی میں. تو اب آپ دیکھیے کہ تکلیف کی حالت میں اللہ کی رحمت کا منتظر رہنا, اس کو افضل عبادت قرار دیا گیا. حالانکہ یہ شخص نہ یہاں نماز ہے, نہ روزے کا ذکر ہے, نہ حج کا ہے, نہ جہاد کا ہے, نہ تلاوت کا ہے, مگر افضل الفاظ نبوت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک سنی, افضل العبادت انتظار الفرج, بہترین عبادت ہے کہ تکلیف یا کسی پریشانی میں اللہ کی رحمت کا انتظار کر رہا ہے, دو دو رکعت پڑھ کے صلاۃ حاجت مانگ رہا ہے اور اپنی قبولیت کا انتظار کر رہا ہے کہ بس انشاءاللہ کل, بس شاید کل غم دور ہو جائے, پھر کل آئے گا, پھر کل ہو جائے, چاہے دیر لگ جائے انتظار میں, مگر آپ افضل ترین عبادت میں تو ہیں, اس انتظار کو مت چھوڑو. اگر آپ نے یہ انتظار چھوڑ دیا تو افضل عبادت سے محروم ہو گئے, ہے کہ نہیں. لہذا دوستو, سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے گم ہونے کے بعد روزانہ دعا مانگتے تھے, لیکن 40 برس تک انتظار کیا, 40 برس کے بعد بیٹا ملا. ہم لوگ 2-4 مہینے دعا نہ قبول ہو تو اللہ سے بدگمان ہو جاتے ہیں, اللہ اپنے پیاروں کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے. اور ملا علی قاری نے اس کی جو شرح لکھی ہے قابل وزد ہے, فرماتے ہیں کہ تکلیف سے نکلنے میں, تکلیف سے رہائی اور خلاصی اور مصیبت سے نجات کے لیے اللہ کی رحمت کا انتظار کرنا, یہ افضل عبادت کیوں قرار دی گئی, محدثین اس کی وجہ بیان کرتے ہیں. ملا علی قاری عظیم محدث ہیں, صاحب نسبت اللہ والے, فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شخص اللہ کی رحمت کا انتظار کر رہا ہے تو گویا کہ یہ صبر میں, بلا میں صبر کر رہا ہے. فرماتے ہیں کہ انتظار رحمت سب سے بڑی عبادت اس لیے ہے, لأن الصبر فی البلاء انقیاد للقضاء وذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. عبارت کی حسن کو دیکھیے, جو عربی داں مولوی حضرات ہیں. لأن الصبر فی البلاء, بلا میں صابر رہنا, لأن الصبر فی البلاء انقیاد للقضاء, بلا میں صبر کرنا, اللہ کی رحمت کا انتظار کرنا, یہ کیا ہے؟ انقیاد للقضاء, اللہ کے فیصلے کا احترام و اکرام ہے. بندگی, بندہ ہو کر اپنے مالک کا اکرام کر رہا ہے کہ مالک ان کی طرف سے ہے, یہ درد بھی ان کی طرف سے ہے, دوا بھی انہی کی طرف سے آئے گی. درد از یارس وہ درما نیز ہم, اگر درد بھیجا ہے وہ درما بھی بھیجے گا. درد از یارس تو درما نیز ہم, دل فدا ہے وہ شد و جانیز ہم, اس پر دل بھی فدا ہے, اس اللہ پر, اور جان بھی فدا ہے. یہ ہے عاشقوں کا مقام. تو یہ شرح فرمائی, لأن الصبر فی البلاء انقیاد للقضاء, یہ قضاء الہی اللہ کے فیصلوں کا اکرام ہے. ٹھیک ہے, اس حالت میں رکھا اللہ تعالیٰ. مثنوی معروم میں لکھا ہے کہ سیدنا ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے, جو کیڑا جسم سے نکل کر باہر نکلتا تھا उस कीले को पकड़कर फिर जिस्म में रख लेते थे। अब आप बतलाइए, हम लोग तो ये सोचते हैं कि कीड़ों को जिस्म से निकाल निकाल के फेंक दो। दुनियाए साइंस तो यही कहती है ना कि अगर कीड़े पड़ जाएं जिस्म में जख्म में तो फिनाइल से या और कोई डीडीटी या कोई ऐसी केमिकल और ऐसी साइंस की दवाओं से उसको ऐसा करो कि सब कीड़े मर जाएं। लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो कीड़ा रेंगते हुए जिस्म से दूर होता था उसको जल्दी से ढूंढ करके फिर रख लेते थे अपने जख्मों पर। क्यों? इसका जवाब महारूमी ने दिया है। फरमाते हैं अल्लाह ताला कि ऐसा क्यों करते थे, फरमाते थे हक ताला फरमाते हैं, जिसका जवाब हक ताला फरमाते हैं कि दादा हम अय्यूब रा मेरे पिदर, मैंने अय्यूब अलैहिस्सलाम को उन कीड़ों की मोहब्बत बाप जैसी दे दी थी। दादा हम अय्यूब रा मेरे पिदर बहरे किरमानी मेहमा बेजर, उन मेहमानों की जो कीड़े मेहमान थे उनकी मेहमानवाजी के लिए उनके दिल में उनकी मोहब्बत कीड़ों की औलाद जैसी अता कर दी। दादा हम अय्यूब रा मेरे पिदर बाप जैसी मोहब्बत कीड़ों की दे दी। बहरे मेहमानी ये किरमा बेजर, किरमा माने कीड़े, क्यों जरर नहीं पहुंचा सकते, वो तकलीफ नहीं देते थे। अल्लाह का हुक्म था कि देखो हमने तुमको मेहमान बनाया है मगर अजियत न देना मेरे पैगंबर को। जिस वक्त सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगला, बेवकूफ अहलुल्लाह की सोहबत से महरूम खाली लुगत से तर्जमा करने वाले ऐसी नालायक तर्जमे करते हैं जिससे नबूवत का मुकाम मजरू होकर कुफ्र में मुबतला होकर मरते हैं और दूसरों को भी कुफ्र में मुबतला करना चाहते हैं। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसे जुमले लिख दिए इस मुकाम पर, मुगाजबन मुगाजबन ले रब ही का तर्जमा कर दिया कि वो अपने रब से गुस्सा हो गए थे नऊज़ बिल्लाह। लेकिन काश की इन्हें अक्ल होती तफसीरों से रुजू करते, सहाबा और सैयदुल अंबिया ने जो मफहूम समझा था उस तरफ रुजू करते, लुगत से कुरान हल करते, कुरान जिस पर नाजिल हुआ है उससे हल किया जाएगा, सहाबा के अकवाल से हल किया जाएगा जो शागिर्द अव्वल हैं। चुनाचे अल्लाह मालूसी फरमाते हैं अल्लाह ताला से गुस्सा नहीं हुए थे, मुगाजबन ले अजल रब ही, वो गुस्सा अल्लाह के लिए था, अजल बढ़ा दिया सबब तफसीरन, मुगाजबन ले अजल रब ही अल्लाह के लिए गुस्सा था कि ये नाफरमान क्यों नालायक हैं, ये काबिल अजाब हैं, इनका अल्लाह के लिए गुस्से का हाल गालिब हो गया। मुगाजबन ले अजल रब ही और हमीयत लदीन ही, और अपनी दीनी गैरत से उस मुकाम को मुस्तकर को छोड़ दिया। रह गया वही इलाही का इंतजार क्यों नहीं किया? हकीम उम्मत फरमाते हैं एतमादन अला मोहब्बत रब ही, अपने रब की मोहब्बत पर एतमाद करते हुए कि मेरा रब मेरे मुझे मेरे रब के साथ जो मोहब्बत है वो हमसे मुआफ़ा नहीं करवाए। तीन जुमले से जवाब दिया मुफस्सिरीन ने, मुगाजबन ले रब ही का, मुगाजबन ले अजल रब ही, हमीयत लदीन ही, व एतमादन अला मोहब्बत रब ही। कहिए कैसा हल हुआ? ये है अहलुल्लाह और ये है तफसीर उलूम है। तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को जब मछली ने निगला तो मछली को अल्लाह ने वही फरमाई, उसको हुक्म नाफिज़ किया कि अरे मछली यूनुस अलैहिस्सलाम को तेरे पेट में मैंने मेहमान रखा है, यहाँ तेरे पेट में उनको मेराज अता करना है, तेरी गिज़ा नहीं है, खबरदार अगर तूने पीसा तो, इजाजत नहीं तुमको पीसने की, ये इनको हिफाजत से रखो, चांचे मेदे के ऊपर आकाम नाफिज हो गए, वरना मछली क्या है, आप रोटी खा लें कोई हुक्म दे कि खबरदार पीसना मत, मेरा तो चालू हो जाएगा पीसने के लिए है? मछली के साथ साथ उसके सारे अजरा को हुक्म दे दिए गए कि यूनुस अलैहिस्सलाम को मैदा मछली का मैदा पीसने वाला काम बिरक लग गई, रोक दिया गया उसको, चांचे वो महफूज रहे और ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन की तालीम देकर अल्लाह ने उनको वही मेराज अता फरमा दिया। किसी को आसमान के ऊपर मेराज, किसी को जमीन पर मेराज। तो अल्लाह ताला की जो तकलीफें होती हैं इनसे इंसान का तस्किया होता है और इंसान का नफ्स मुजक्का और मुसफ़ा हो जाता है। लिहाजा तकलीफ से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो तकलीफ इंसान को आती है अल्लाह ताला उसमें का कोई फायदा नहीं है, 100% बंदों का फायदा है। इसको हकीम उम्मत ने अकली दलील से साबित किया है कि अगर किसी मुसलमान को अल्लाह मलेरिया बुखार नज़ला पेचिश या कोई मुसीबत देकर पूरा फायदा उठा ले और बंदे का कोई फायदा ना हो। चार ही शक्ल हो सकती है, ये अकली इस्तदलाल पेश कर रहा हूं। चार ही शक्ल है कि अल्लाह अपने मोमिन और मुसलमान बंदों को तकलीफ देकर कुछ फायदा पूरा का पूरा उठा ले, ये मुहाल है या नहीं? तो अल्लाह का हम अल्लाह तो मोहताज हो गया, बंदों को तकलीफ देकर फायदा उठाए तो अल्लाह तो मोहताज हो गया, जबकि उसकी शान अल्लाह उस्समद है, जिसकी तफसीर अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जिसको अल्लामा आलूसी ने सूरह इखलास की तफसीर में बयान किया कि अस्समद के माने हैं अल मुस्तग़नी अन कुल्ली अहद अल मोहताज इलैही कुल्लु अहद, सारा जहान उसका मोहताज हो और वो सबसे बेनियाज हो। दूसरी सूरत यह है कि अच्छा पूरा फायदा ना उठाए, बंदों को तकलीफ देकर 50-50 कर लें, यानी आधा फायदा बंदों का हो और आधा खुद फायदा उठा ले। हकीम उलमत फरमाते हैं ये सूरत भी महा, क्योंकि कुछ फायदा तो मोहताज हो गया अल्लाह ने बंदों को तकलीफ देकर फायदा उठाने के, ये भी महाल है। अब तीसरी सूरत यह है कि न तो बंदों का फायदा हो ना अल्लाह मियां का फायदा हो, अंधेर नगरी चौपट राज, टका शेर भाजी टका शेर खाज, समझा? यानी मतलब हिकमत, जिसको चाह मलेरिया दे दिया, जिसको चाह दमा दे दिया, किसी को पेचिस लगा दी, किसी को एक्सीडेंट करा दिया, कोई हिकमत ही नहीं है। ये भी कुफ्र है, ये भी महा कि अल्लाह हकीम है, ऐसा पागल तो ऐसा काम कर सकता है? पागल आपको पत्थर मारेगा, उससे पूछो क्यों मारा तो कुछ जवाब नहीं देगा, कहेगा हमारा दिल चाहता था आपको पत्थर मारने, गाली देगा, आप कहेंगे क्यों गाली दिया, वो कहता है क्यों हम जानते ही नहीं, हम क्यों होते तो जानते तो पागल क्यों होते अगर हम क्यों जानते तो पागल क्यों होते, हम तो यूं जानते हैं, जहां दिल ने कहा यूं कर दे बस यूं कर दिया। लिहाजा तीसरी शक्ल भी महा कि अल्लाह का काम ऐसा नहीं हो सकता कि बेगैर फायदा, ना अल्लाह का फायदा ना मखलूक का फायदा, और बेफायदा, बेफायदा काम कौन करता है बताओ? बेफायदा काम पागल करता है, अल्लाह तो हकीम है। अब चौथा रास्ता सिर्फ खालिस रह गया, वो क्या? 100% बंदों का फायदा है। बस फर्क ये है कि औलिया अल्लाह को यह मुनकशिफ कर दिया जाता है, जो अल्लाह से ताल्लुक रखते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, अल्लाह ताला की मार्फत और अजमत और अल्लाह ताला की तरफ से उनके कल पर सहार और फरिश्तों को हुक्म दे दिया जाता है कि इनके दिल पर नुजूल हवादिस के वक्त में तुम सहारा रखो, ये औलिया अल्लाह को मिलता है। नाफरमानी से ये सहारा मलाइका का हटा लिया जाता है, तब ये नाफरमानों को गुनाह करने से फरिश्तों को जो नुजूल होता है, तो नहनु औलिया हुक्म जो है फिल हयात दुनिया और फिल आखरा, फरिश्ते नाजिल होते हैं औलिया अल्लाह पर, वो उनकी नुजूल हवादिस के वक्त में और उनके दिलों पर सहारा रखते हैं और अच्छे अच्छे इरादों को भी दिल में डालते हैं, और मौत के वक्त में वही फरिश्ते कहते हैं बशारत हो तुम्हें जन्नत की। तीन वक्त में नुजूल होता है फरिश्तों का औलिया अल्लाह पर खासकर। हकीम उलमत ने तफसीर बयान कुरान में इसी आयत के ज़ैल में लिखा कि फरिश्ते तीन वक्त में औलिया अल्लाह पर नाजिल होते हैं, या जब उन पर मुसीबत आए तो फौरन फरिश्ते उनके दिल को सहारा दे देते हैं। यही वजह है किसी वली अल्लाह ने खुदकुशी कभी नहीं की, तारीख उठाकर देख लें जितने लोगों ने खुदकुशी की है ये वही थे जो अल्लाह से दूर थे, चाहे मुसलमान भी रहे मगर नाफरमान रहा होगा, सोबत अहलुल्लाह से दूर रहा होगा, ईमान और ताल्लुक अल्लाह नहीं सीखा होगा। तकवा के साथ विलायत मिलती है, या अगर तकवा टूटता है तो जोड़ भी लेता है इस्तिग़फ़ार तौबा से, वो भी वली अल्लाह जो माफी मांग ले, लेकिन माफी मांगने के माने नहीं है कि गुनाह पर कायम भी रहे, इरादा उस वक्त में यही हो कि अब गुनाह नहीं करना है, और दोबारा जब हो जाए तो फिर तौबा इस्तिग़फ़ार करके फिर बांध ले, अज़्म करना कि अब ना करेंगे, ये इरादा तो जरूरी है तौबा की कबूलियत के लिए, अगर तौबा करते वक्त भी दिल में इरादा है कि करना तो यही है, गुनाह तो कर रहा है, तो ये तौबा हकी शरई नहीं है, उस वक्त इरादा कर लो। गो शैतान कान में कहेगा तुम्हारा इरादा बेकार है तुम फिर यही करोगे, शैतान को बकने दो, अल्लाह से आप यही कह दें कि नहीं अल्लाह मैं इरादा करता हूं मगर मेरा इरादा क्योंकि मारा हाथ टूट चुका है, लिहाजा हम अपने इरादे पर भरोसा नहीं करते, भरोसा आप पर करते हैं। अब बताओ इस भरोसे पर इरादा करने में क्या मुश्किल है भाई? इरादा करना गुनाह छोड़ने का तो जब मुश्किल हो जब आप अपनी ताकत पर भरोसा करें, जब आपने अल्लाह मियां से कह दिया कि अल्लाह ताला है मैं बदनिगाही से तौबा करता हूं, मसलन एक मिसाल दे रहा हूं, अब किसी औरत को बुरी नजर से नहीं देखूंगा लेकिन शैतान चुप्पे से कहेगा अरे तुमने तो बारहा ये तौबा की, तो शैतान से ही कह दो, उसको जवाब तो मत दो, अल्लाह मियां से कह दो कि अल्लाह मैं अपने इरादे की शिकस्त को اور ہار ماننے کو بارہا دے چکا ہوں، لہذا آپ کے بھروسے پہ ارادہ کرتا ہوں. ہو گیا ارادہ بس. تو اللہ والے بن جانے سے تین وقت میں فرشتے اس کے پاس آتے ہیں. نمبر ایک، نیک نیک باتوں کا وہ دل میں ارادہ ڈالتے ہیں، جیسے سستی آ رہی ہے یا تلاوت نہ کرو ذکر نہ کرو، فوراً فرشتے اس کے دل میں ارادہ ڈال دیں، چلو دل میں ایک پختگی آ جاتی ہے. عزائم اس کا نام رکھا ہے حکیم الامت نے کہ عزائم رشد کا القاء کرتے ہیں. اس کا نام کیا ہے؟ القاء عزائم رشد، ہدایت کے ارادوں کو فرشتے ڈالتے ہیں. دوسرا نمبر کیا ہے اللہ والا بننے کا فائدہ؟ کہ فرشتے اس وقت بھی اس پر آتے ہیں جب اس کو کوئی پریشانی یا مصیبت آ جائے. آنکھ بند کر کے مت کوئی سنے، آنکھ بند کر کے سننے سے پھر فائدہ نہیں ہوتا. دیکھتے رہو مقرر کو تاکہ مقرر سمجھے آپ سو نہیں رہے. آنکھ بند کرنا موضع تہمت بھی ہے، اور اتقو بموازی تہم، حدیث میں آتا ہے تہمت کے موازے سے بچو، ہے نا. تو آنکھ بند کرنے سے اگر سے آپ عرش پر اڑ رہے ہیں، بہت ہی غور سے سن رہے ہیں، مگر آدمی دوسرا ہی سمجھے گا یہ فرش پر دھرا ہوا سو رہا ہے. تو موضع تہمت سے بچنے کے لیے آنکھیں کھول کر سنو کہ اللہ والے بننے کے اتنے فوائد ہیں. فرشتوں سے ملاقات، فرشتے آپ کے دل میں اچھے اچھے ارادے ڈالیں گے. نمبر دو، حوادث کے وقت میں دل کو سنبھال لیتے ہیں. اس کا نام کیا رکھا ہے؟ نزول انزال سکینہ عند الحوادث، سکون کا اتارنا حوادث کے وقت میں، پریشانی کوئی حادثہ پیش آ گیا تو اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ سنبھال دیتے ہیں. مولانا یعقوب نانوتھی رحمتہ اللہ علیہ کے گھر میں دیوبند میں جب تعاون پھیلا تھا، سات جنازہ رکھا تھا، سات جنازہ، اور سب اپنا خون، بیٹا، پوتا، بہو، یہ سب تمام سب، یعنی اپنے ہی خاص. اب آپ بتائیے جس کے گھر میں سات جنازہ، ہارٹ فیل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لیکن مولانا یعقوب کا ہارٹ کیوں نہیں فیل ہوا؟ یہی بات تھی. فرشتے اللہ سنبھالے جس کو خدا رکھے اس کو کون چکھے بھائی. اللہ تعالیٰ سنبھالتے ہیں، چاہے خود سنبھالیں. فرشتوں کو تو دنیا اسباب کی جگہ ہے، ورنہ اصل میں تو اللہ سنبھالتے ہیں. فرشتوں کو تو ایک بہانہ بنا لیتے ہیں. مثلا اولاد تو خدا دیتا ہے، ماں باپ کا تعلق تو ایک اسباب کی دنیا ہے، ورنہ اگر ماں باپ کے اختیار میں ہوتا تو کتنے ماں باپ ہیں اولاد سے محروم ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کا کرشمہ ہے، مگر اسباب کے ذریعے سے. اور تیسرا، موت کے وقت میں فرشتے آئیں گے جو جنت کی بشارت دیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پریشانی کی حالت میں ایک سنت تو یا حی یا قیوم برحمت کا استغیث کی ہے، کہ جب کوئی غم و پریشانی آئے تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کو زندہ کیجیے. حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ کو کوئی پریشانی ہوتی تھی، اذا کربہ امر، جب آپ کو کوئی غم کر بے چینی آتی تھی تو آپ فرماتے تھے یا حی یا قیوم برحمت کا استغیث، جس کا ترجمہ ملا علی قاری نے فرمایا یا حی مانی ازلن ابدن، یعنی ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. وہ حیات کل شعین بہی معبدن، اور ہر شے کی حیات اسی سے قائم. یا قیوم قائم بذات ہی یقوم غیرہ بقدرتہ ہی، جو خود سے قائم ہے، کل اور تمام کائنات کو قائم کی ہوئی، آپ کی رحمت سے فریاد کرتا ہوں. تو یہ کرب و غم کی سنت کو بھی زندہ کیجیے. سمجھا؟ آج ذرا سی پریشانی آتی ہے، جیسے مان لیجئے رکشہ الٹنے لگا تو لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس سر نے، ارے باپ رے، یو پی کا محاورہ دیکھتا، باپ کو بلاتے تھے کوئی ہے، اللہ کو کہو یا اللہ. ایک دفعہ مولانا شاہد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رکشہ الٹ گیا، حضرت مولانا ابراہ صاحب بھی تھے اس میں، تو جیسے ہی جھکا، گرا نہیں تھا وہ، جھکتے ہی حضرت کے منہ سے نکلا یا اللہ، بس فوراً ٹھیک ہو گیا. اس میں عزم ہے، یہ بھی اس میں عزم ہے، مگر وہی شرط ہے، بے شرط ان تقول اللہ ولی صفی قلب کا سو اللہ. جس حضرت کے قلب سے اللہ نکلا ہوگا، کہاں ما سو اللہ رہتا ہے، فوراً شرط ہو گیا. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ چونکہ اس میں مضمون پڑھا گیا تھا ابھی، کہ اللہ والوں کے اللہ کے تعلق سے قلب کو چین ملتا ہے، تو قلب کا چین مراد ہے. ورنہ آپ کہیں گے بھائی ایک اللہ والے کو میں نے دیکھا، اس کو مچھر نے کاٹ دیا تھا تو وہ شیشی کر رہا تھا اور اچھل گیا فٹوں، कूदने लगे, हाँ मच्छर ने काट लिया, और कहा हमने तो ये देखा था सुना था कि अल्लाह वालों को कोई परेशानी नहीं होती। तो परेशानी जिस्म की मुराद नहीं है यहाँ, दिल परेशान नहीं होता। इसलिए अल्लाह ताला की कुरान की आयत में गौर कीजिए, अल्लाह बेजिक्र अल्लाह है तस्मैनुल कुलूब, भाई कुलूब माने जिस्म है या दिल है, असल तो दिल ही का है, चैन तो असल में कल्ब का है। और अगर मान लीजिए जिस्म को आराम है, जिस्म एयर कंडीशन में है और दिल में आग लगी हुई है परेशानियों की, अब आप बताइए ये सब सच्चा है कि एक आदमी धूप परेशानी कहीं भी हो और कल्ब चैन में है, असल तो दिल का चैन है। अब इस पर एक वाकया सुनाकर फिर मैं वो सुनवाता हूँ। हकीमुल उम्मत थानवी नबरुल्लाह मरकदहू को एक शख्स ने बहुत बुरा भला लिखा, बहुत बुरा लिखा। अब देखिए मुहावरा समझने के लिए अगर कोई लगत से इसको समझे मेरे इस जुमले को कि बुरा भला कहा, तो कहेगा साहब इसमें तो भलाई की कोई लफ्ज नहीं, मुहावरा उर्दू का मुहावरा है साहब, आज हमको उन्होंने बहुत बुरा भला कहा, हालांकि भला बिल्कुल नहीं कहा। एक शख्स कहता है कि कोई गधे हो नालायक हो, तो अपने अपने भाइयों से माँ बाप से कहता है आज फला मेरे दुश्मन ने मुझे बहुत बुरा भला कहा है, साहब उसमें है कोई भलाई का लफ्ज। अब बतलाइए इंसान का कलाम तो लगत से हल नहीं कर सके जब तक मुहावरात को नहीं मालूम किया, तो अल्लाह का कलाम कैसे समझ लोगे। लिहाजा हजरत को एक शख्स ने लिखा, बहुत सख्त लफ्ज लिखा कि जिसको मैं नकल करने से भी मुझे हिम्मत नहीं होती, और ये अल्लाह की शान में बुजुर्गों की शान में सख्त अल्फाज लिखा उसने। हजरत ने फरमाया कि आज एक शख्स ने, जहां आप लोग हमको हकीमुल उम्मत मुजद्दुदुल मिल्लत मौलाना शाह अशरफ अली साहब लिखते हैं, वहां एक शख्स ने मुझे आज लिखा है ये बहुत खराब गंदा लफ्ज लिखा। लो भाई आप लोगों को इंतजार हुआ, गधा लिखा था जालिम ने, नौज़ बिल्ला अल्लाह हम सबको महफूज रखे। तो हजरत ने फरमाया कि कितने बड़े बड़े उलमा मुझसे बैत हैं और 1500 तसनीफें अल्लाह ने मेरे हाथ से कराई, बयान कुरान की तफसीर, हदीस की शरहें, बहश्ती जेवर और 1500 तसनीफ, और कितने उलमा बड़े बड़े, लेकिन अल्लाह ताला की शान करम है कि जहां मखलूक मेरे हाथ चूमती है मुझे हजरत मुजद्दिद हकीमुल उम्मत मौलाना शाह अशरफ अली लिखती है, वहां कुछ ऐसे लोगों को भी अल्लाह ने पैदा कर दिया। वजह अल्लाह लिकुल्ल नबी नदुआ कुरान में है कि हमने हर नबी का दुश्मन बनाया, तो हर वली का भी दुश्मन होगा। जो असल के साथ मामला होता है नायब के साथ भी वही होता, लेकिन ये जाल जो है ये जाल तकवीनी है। बयान कुरान के में मसाइल सुलूक में हजरत ने लिखा है कि जाल तशरी नहीं है वजलना में, यानी तशरीयन नहीं कि आप कहें भाई जब अल्लाह ही ने दुश्मन बनाया तो फिर तो वो अल्लाह में आ जाने और वो जाने उसका कसूर क्या है। ये तकवीनी निजाम को अल्लाह ने बयान किया, वजलना लिकुल नबी ना दुआ फरमाते, जाल तकवीनी है तशरी नहीं है, वो पकड़ा जाएगा अपने इरादे से करता है। और इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई मालिक कह दे, बाद लोग कहते हैं साहब तो तकदीर में लिखा हुआ वही तो मैं कर रहा हूँ, मेरी तकदीर में सिनेमा देखना लिखा था इसलिए मैं जा रहा हूँ। आप ही लोग कहते हैं कि तकदीर के खिलाफ कोई चल ही नहीं सकता, अज़ा और कदर गालिब रहती है, लेकिन तकदीर को समझने के लिए अकल भी तो देखो। तकदीर की हैसियत क्या है, तकदीर किस चीज़ का नाम है, तकदीर नाम है अल्लाह ताला के फैसलों के इल्म का नाम है। अल्लाह का हुक्म नहीं है कि तुम शराब पियो और सिनेमा देखो, तकदीर के माने मजबूर होने की नहीं है। तकदीर की मिसाल ऐसी है जो हकीमुल उम्मत ने बयान कुरान तफसीर में देखा लिखा है कि जैसे एक शख्स है, एक गुलाम है, उसने कहा कि भाई देखो तुम मस्जिद जाओ और जब तुम इरादा करोगे, या ये 10 मन का पत्थर है बल्कि 50 मन का पत्थर है, इसको तुम उठा लो और जब तुम उठाओगे तो हम अपनी ताकत से उठवा देंगे। और दूसरे पत्थर के लिए कहा खबरदार ये 100 मन का पत्थर तुम उठाना मत, मना करता हूं, लेकिन अगर तुम इरादा करके वहां तक जाओगे और उठाने का ताकत इस्तेमाल करोगे और इरादा जाहिर करोगे हाथ लगा के उसको शुरू करोगे तो हम अपनी ताकत से उठा देंगे, तो तुम्हारा कसब होगा मेरा खल्क होगा, तुम हम खालिक होंगे उस फेल के, हम खालिक के शर होंगे और तुम कासिबे शर होगे, तुम्हारे ऊपर जूते इस कसब की वजह से पड़ेंगे। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे हम मना कर रहे हैं कि भाई देखो یہ پنکھا مت چلانا، یا پیچھے والے وہ ایک پنکھا جو نہیں چل رہا ہے اس کو مت چلانا، ابھی ایک صاحب اٹھ جائیں اس کی بٹن کو دبا دیں، اور اس کے بعد جب میں ان کو جھاپڑ اور پٹائی شروع کروں تو کہتے صاحب میرا کیا قصور ہے، یہ تو بجلی پاور ہاؤس سے تو بجلی آ گئی، ہم نے تھوڑی بجلی پیدا کیا ہے، تو میں اس سے کہوں گا تم نے سوئچ کیوں دبایا، تم گناہ کے اڈے تک گئے کیوں؟ یہ ہے تقدیر کہ اپنی طرف سے تم نے پاؤں کیوں استعمال کیا سینما تک لے گئے، وی سی آر دیکھنے کے لیے آنکھوں کو کیوں استعمال کیا؟ اور یہی وجہ ہے کہ اگر بندہ مجبور ہوتا تو ندامت نہ ہوتی، آپ کیوں نادن ہوتے ہو؟ ندامت خود دلیل ہے اس بات کی کہ تمہیں اختیار ہے، جہاں مجبور ہو وہاں ندامت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کا ہاتھ گردن ہل رہی ہے ایسے ایسے، یا ہاتھ ہل رہا ہے، راجا ہو گیا، مجبور ہے وہ، گردن ہل اس کی ہل رہی ہے بیماری سے، اس کو کوئی ندامت نہیں ہوگی، دیکھنے والے بھی اسے کوئی سزا نہیں دیں گے۔ لیکن ایک اچھا بھلا جوان آدمی، میر صاحب میرے سامنے ایسے ایسے گردن کرنے لگے تو میں پٹائی نہیں کروں گا ان کی، کیونکہ اختیار ان کو روکنے کا ہے۔ تو حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ بعض مخلوق دشمن نبیوں کے لیے پیدا کی جاتی ہے، اولیاء اللہ کے لیے پیدا کی جاتی ہے، 100% کسی ولی اللہ کے نہیں ہوتے، نہ کسی نبی کے ہوتے۔ چنانچہ آپ بزرگوں کی تاریخ پڑھ لیجئے، کوئی نہ کوئی اس کا ان کا دشمن ضرور ہو۔ لہذا ایک شخص نے حکیم الامت کو لکھا کہ آپ گدھے ہیں، حضرت نے اس کو پڑھا اور سنایا مجلس میں، ہم جیسے لوگ کمزور ہوں تو اس کو چھپا کے پھاڑ کے رکھ دیں کہ کہیں معتقدین کا عقیدہ خراب نہ ہو جائے، کہیں اور لوگ بھی ہم کو گدھا نہ سمجھنے لگے۔ مگر وار مجدد کیا اللہ پر نظر ہوتی ہے، اللہ والوں کی نظر خدا پر ہوتی ہے، ان کو یقین ہوتا ہے کہ میری عزت کا چراغ میرے اللہ کے ہاتھ میں، ان کو یقین ہوتا ہے کہ جس چراغ کو خدا روشن کرتا ہے اس کو کوئی بجھا نہیں سکتا۔ لہذا حضرت نے بھری مجلس میں اعلان کر دیا یہ ایک ایسا خط آیا، پھر فرمایا کہ لیکن یہ ہماری تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کنین بھیجا ہے، کیونکہ لاکھوں انسان میرا ہاتھ ہیں پر بیعت ہو رہے ہیں، لاکھوں لوگ ہم کو حضرت مولانا شاہ لکھ رہے ہیں روزانہ 60-60 خط کے میں، ملانے حکیم لوگ کتنے القاب آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کنین نہ بھیجیں تو ملیریا چڑھ جائے۔ کس کا ملیریا؟ تکبر کا، عجب کا، بڑائی کا۔ لہذا اللہ کی رحمت ہے، وہ پالنے والے ہیں، ماں باپ کو فکر ہوتی ہے اپنے بچوں کی، اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے اولیاء کی فکر ہوتی ہے کہ کہیں زیادہ تعریف سے ان کے اندر ملیریا، کبر اور بڑائی کا نہ چڑھ جائے، لہذا کچھ مخلوق سے ان کو برا بھلا کہلوا کر ان کا عجب تکبر کا ملیریا کے لیے کنین بھیج دیتے ہیں۔ لیکن اس کنین سے فرماتے ہیں دولت کونین عطا ہو جاتی ہے۔ کنین کنین ہے، دیکھو کنین کس کو کہتے ہیں؟ کنین وہی زہریلی دوا جو آپ ریسوچین وغیرہ میں کھاتے ہیں۔ مگر فرماتے ہیں کہ مخلوق کی دشمنی ہے تو کنین اللہ والوں کے لیے، مگر یہی دولت کونین دیتی ہے، یعنی اس میں اس ابدیت و بندگی پیدا ہو جاتی ہے، سارا کبر و عجب جھڑ جاتا ہے۔ حضرت شاہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ جب گھر جاتے تھے تو ان کی بیوی ان کو بہت برا بھلا کہتی تھی، مناسبت نہیں تھی، مگر طلاق بھی نہیں دیتے تھے۔ تو ایک مرید دور سے آیا، اس نے پوچھا حضرت کہاں ہیں، تو ان کا ارے کیسے حضرت، وہ بہت بڑے حضرت ہیں، میں خوب سمجھتی ہوں، رات دن میں ان کے ساتھ ہوں، کہاں کے چکر میں پڑ گئے، ہزاروں میل سے آئے ہو ایسے مکار کے پاس، تم کو اور کوئی پیری نہیں ملا؟ بیوی نے بہت سی شکایت کی۔ یہ بیچارہ بڑا غمگین ہوا کہ میں تو اتنا بڑا ولی اللہ سمجھ کر آیا تھا۔ محلے والوں نے کہا ارے میاں بیوی کی بات مت سننا، یہ بیوی بہت ہی کم بخت ہے، یہ اس شیخ کو نہیں مانتی، عورتوں کا اکثر مزاج ایسا ہوتا ہے کہ مردوں کی کمالات اولیاء اللہ کی کمالات کو نہیں سمجھتے، کم سب نہیں ایسی ہوتی، بہت سی ایسی ولی اللہ بھی ہوتی جو اپنے شوہر پر فدا ہوتی ہیں، شوہر کے ادب اور شوہر کی ایک خدمت کے لیے جان دیتی ہیں اور شوہر کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھتی ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک ولی اللہ رات دن بیوی ان کو ستا رہی تھی، تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ میاں کوئی کرامت دے دو، اس کو دکھا دوں تاکہ میری معتقد ہو جائے اور پھر مجھے گالیاں نہ دے، برا نہ کہے۔ لہذا اللہ نے کرامت دے دی اور کہا کہ اس چارپائی پر اڑ بیٹھ جاؤ، ہم کس کو اڑائیں گے، تمہاری بیوی کے مکان کے اوپر سے اڑ کے جانا اور پھر بتا دینا آج ہماری کرامت تم نے دیکھ لی، اب تو ولی اللہ مانو گی، پھر وہ کچھ نہیں کہے گی۔ جلدی سے چارپائی پہ بیٹھے، چارپائی اڑی خدا کے حکم سے اور اوپر سے اڑتے چلے گئے، اور اس بیوی نے خوب دیکھا کہ ایک چارپائی اڑی جا رہی ہے 50-60 فٹ بلندی سے۔ اس کے بعد چارپائی آئی اور اس کے بعد انہوں نے کہا آج تم نے کسی بزرگ کو دیکھا؟
تو بیوی صاحبہ نے کہا کہ ہاں آج میں نے دیکھا کہ ولی اللہ ایسے ہوتے ہیں. تب انہوں نے دل میں سوچا اب کام بن گیا, اب تو متقی ہو جائے گی. انہوں نے کہا ارے وہ تو میں ہی تھا. اچھا اس نے کہا جب ہی تو دیکھ میں کہہ رہی تھی کہ یہ ٹیڑھے ٹیڑھے کیوں اڑ رہے ہیں. لو بھائی جیسے اس کو پتا چلا کہ میرے شوہر کی کرامت ہے, اس نے کہا اچھا جب ہی تو میں کہوں کہ ٹیڑھے ٹیڑھے کیوں اڑ رہا ہے. لو وہیں سے نقطہ نکال دیا. تو شاہ ابو الحسن خرقانی رحمتہ اللہ علیہ جب گھر میں جاتے تھے دو چار ان کو مل جاتی تھی صلوات, صلوات کہتے ہیں, حالانکہ صلوات یہ ہے یہ ہے تاکید الذنب بما یسبق المدح. صلوات مانے تو رحمت کے ہیں لیکن کہتے ہیں یا ہم نے تو آج اس نے ہم کو بڑی صلواتیں سنائی. ذرا صلوات کے لغت میں معنی دیکھو, صلوات من ربہم اولئک علیہم صلوات من ربہم, یعنی رحمتیں نازل ہونے کو صلوات کہتے ہیں. آج ہم اس کو گالیوں, اگر ہمیں کوئی گالی دے دے تو کہتے ہیں صاحب آج تو بڑی صلوات سنائی اس نے, یہ کیا بات ہے. یہ اس کا نام ہے تاکید الذنب بما یسبق المدح, یعنی برائی کو مؤکد کرنا تعریف کے عنوان سے. جیسے اللہ تعالیٰ فرعون سے فرمائیں گے ذق فإنک انت العزیز الکریم, دوزخ کا عذاب چکھ, تو بڑا معزز و مکرم تھا نا, تو معزز مکرم تھوڑی تھا وہ وہی ہے تاکید الذنب بما یسبق المدح. تو بس حضرت شاہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس غیر ہوتا ہوا اور اس نے کہا حضور آج تو بڑی گالیاں دی آپ کی بیوی نے اور میں تو بہت ہی وہ ہو گیا تھا مایوس, لیکن محلے والوں نے کہا نہیں تم اس کے چکر میں مت آؤ ولی اللہ ہے, جاؤ دیکھو اس کی ان کی کرامت. تو دیکھا واقعی جنگل میں شیر کے اوپر بیٹھے ہوئے اور سانپ کا کوڑا لیے ہوئے اور اپنی جنگل کی لکڑیاں توڑ کر اس کی پیٹھ پر لادے ہوئے اور چلے آ رہے ہیں, اور جب شیر رفتار میں سستی کرتا تھا تو سانپ کے کوڑے سے اس کو مارتے تھے. دیکھ لو اس نے بھی شریف محرمی نے بیان کیا. جب اس نے یہ کرامت دیکھی تو خوش ہو گیا کہ واقعی میرا شیخ تو بڑا باکرامت ہے. پھر اس نے شیخ نے بھاپ لیا, پوچھا کہاں سے آ رہے ہیں, کہا آپ کے گھر میں سے آ رہے ہیں. وہ سمجھ گئے کہ تو وہ سارا مسالہ لے کے آ رہا ہے اس کو. پھر اس نے پوچھا حضرت آپ کو جب اللہ نے اتنی بزرگی دی ہے تو ایسی بیوی اس کو کیوں رکھا ہوا ہے. فرمایا کہ دیکھو اسی بیوی کی اوپر صبر کرنے کا یہ نام ہے, اگر نہ صبر می کشید بارزن, اگر میں اپنی بیوی کی تکلیف پر صبر نہ کرتا کہ کشید شیر نر بیگارے من, تو یہ شیر نر میری بیگاری نہ اٹھاتا. یہ اسی کے صبر کا نام ہے جو کرامت ملی ہوئی ہے. دیکھا آپ نے مسنوی واہ معلوم کا انداز بیان دیکھو. دوستو فارسی کا ادیب اور ترجمہ بھی کرنے والا حکیم الامت سبحان اللہ کیا فرمایا کہ گرن صبرم می کشید بارزن, گرن صبرم می کشید بارزن, اگر عورت کا یہ بوجھ یہ تلخیاں اس کی کڑوی کڑوی تکلیفیں میرا صبر برداشت نہ کرتا کہ کشید شیر نر بیگار من, تو شیر نر میری بیگاری نہ اٹھاتا, یعنی میرا ملازم بنا ہوا. اس کے بعد فرمایا کہ ایک فائدہ تو یہ دیکھ رہے ہو, روحانی فائدہ کیا ہے. فرماتے ہیں کہ جتنا کچھ وہ کبر اپنی عبادت سے لوگوں کے ہاتھ پیر چومنے اور تعریفوں سے سارا جب گھر جاتا ہوں تو میری بیوی سر جھاڑ دیتی ہے. بس علاج عزب ایز دم میں کنت, یہ میری بیوی میرے عزب کا علاج کر دیتی ہے. اور عزب کبر نفس بیرو می شوت, اور نفس سے سب عزب کبر چلا جاتا. میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا, اللہ اللہ کیا بات فرمائی تھی, دوستوں بزرگوں کی صحبت سے جو بات ملتی ہے وہ درد بھری بات ملتی. جب حضرت کی کوئی بات بیان کرتا ہوں تو دل رونے لگتا ہے, کیونکہ حضرت بھی بڑے درد سے بیان کرتے تھے اس واقعے کو کہ مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ بڑے نازک تھے. اتنے نازک تھے کہ دہلی جامع مسجد جاتے ہوئے راستے میں کوئی چرپائی ٹیڑھی ملتی تھی تو سر میں درد ہو جاتا تھا. یہاں تک کہ اگر رضائی اوڑھتے تھے اس کا تاگا سلائی میں سیدھے نہ ہوئے, دھاگا ذرا سا ٹیڑھی سلائی تو اس کی وجہ سے درد ہو جاتا تھا. یہاں تک کہ بنولا اگر ایک کوئی ہو جائے اس میں تو رات بھر نیند نہیں آتی تھی. یہاں تک کہ ایک دن بادشاہ آیا ان کے پاس اور پانی پی کر کے پیالہ ترچھا رکھ دیا, سر میں درد ہو گیا. مگر صبر کیا کہ بھائی بادشاہ ہے. اتنے میں اس نے کہا حضور اگر اجازت ہو تو کوئی خادم پیش کر دوں اور تنخواہ میں دوں گا شاہی سرکاری خزانے سے. فرمایا کہ بھائی ابھی تک تو صبر کیا تھا مگر اب تو بولنا پڑے گا. جب آپ کو پیالہ رکھنے کی تمیز نہیں تو آپ کے نوکر کا کیا حال ہوگا. آپ نے پیالہ ترچھا رکھا, میرے سر میں درد ہو گیا. اور بچپن میں چھوٹے سے جب تھے ماں کی گود میں تو بھی کسی کالی کلوٹی ناک چپٹی یا دانت آگے نکلے ہوئی عورت کی گود میں نہیں جاتے تھے. یعنی نزاکت تمام بچپن سے یہ حال تھا.
یہاں تک کہ جب بندوق کی گولی لگی اور شہید کیے گئے, اس وقت میں لوگوں نے پوچھا حضرت کیا حال ہے, فرمایا کہ بہت اچھا حال ہے مگر گندھک کی تکلیف محسوس ہو رہی, گولی کی تکلیف نہیں بیان کیا, فرمایا گندھک کی بو سے تکلیف ہو رہی. کتنا نازک مزاج, اب کوئی کہہ صاحب بڑے نازک مزاج, اللہ اللہ کرنے والوں کا مزاج لطیف ہو جاتا ہے, لطافت آ جاتی ہے, جتنے گنہگار ہوتے ہیں ان کی روح میں کثافت ہوتی ہے, لطافت اللہ لطیف ہے, روحانیت غالب ہوتی جاتی جاتی ہے تو مزاج میں لطافت بھی ہوتی چلی آتی ہے. سمجھا, مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ عشاء کے وقت میں ایک شخص نے دیا سلائی جلایا, عشاء کے وقت میں تہجد کے وقت جب آئے تو فرمایا گندک کی بو آ رہی ہے, 10-12-11 گھنٹے کے بعد بھی دیا سلائی کی بو محسوس ہوئی. مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دام برکاتہ, اگر کوئی سگریٹ دور سے وہاں پی لے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے ان کو کہ وہاں سگریٹ کی کوئی پی رہا ہے قریب میں. اللہ والوں کو مزاج میں لطافت پیدا ہو جاتی ہے, ایسے لطیف المزاج کو اللہ نے الہام فرمایا. کل میں آواز آئی کہ اے مرزا مظہر جان جانا, اگر تو ایک عورت سے شادی کر لے جو بڑی کڑوی مزاج کی ہے مگر ہے عبادت گزار, ہماری عبادت بھی کرتی ہے مگر مزاج اس کا بہت کڑوا ہے, اگر تم اس کی بدتمیزیوں پر اور زبان درازیوں پر اور اس کی تلخ مزاجی پر صبر کر لو تو میں تمہیں اپنی محبت کے بہت اعلیٰ مقام سے نواز دوں گا, تم کو نسبت خاصہ وہ بہت اونچے مقام سے میں تمہیں نوازش کر دوں گا. یہ الہام ہوا ان کو, یہ بات میرے شیخ نے مجھ سے فرمائی, بیچ میں کوئی راوی نہیں, میں سنی سنائی بات نہیں پیش کر رہا ہوں. شاہ عبد القری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پل میں الہام ہوا, فوراً گئے پیغام دے دیا اور آئی آ گئی بڑی بھی اور بڑی روزہ نماز کی فاضل, لیکن مزاج مزاج ہے, ذرا سی کوئی بات ہوئی بس اپنا چل چل پڑی جواب. حضرت حکیم الامت نے لکھا کہ ایک تھانے دار نے مجھے خط لکھا کہ میری بیوی وہ بےچارے بیت بھی تھے اور کوئی ضروری نہیں کہ پولیس والے سارے ہی وہ رشوت نہیں لیتے تھے, اللہ والے تھے, تو انہوں نے لکھا میری بیوی مجھے بہت ہی کڑوی کڑوی بات کہتی ہے, جی چاہتا گھر چھوڑ کے بھاگ جاؤں کہاں چلا جاؤں. تو حضرت نے لکھا کہ جب تمہاری بیوی ٹیں ٹیں کرنے لگے تو تم یہ سمجھ لو کہ شیطان کی مینا بول رہی ہے, یہ خود نہیں بول رہی ہے, لہذا اس تصور سے ان کو ہنسی آ جاتی تھی جب اس نے بولنا شروع کیا اپنا ہنستے ہوئے گھر سے باہر نکلے. حضرت کو لکھا کہ اس تصور سے تو میرا غم ہلکا ہو گیا, اب میں یہی سوچ لیتا ہوں شیطان کی مینا بول رہی ہے, جیسے حیدرآباد کے عجائب خانے میں ایک مینا ہے وہ اردو بولتی ہے, میں نے خود کانوں سے سنا, ہم بھی گئے عجائب خانہ دیکھنے, آپ یہ نہ سمجھیے پیر لوگ کچھ عجیب چیزیں نہیں دیکھتے, ہم بھی تفریح کرتے ہیں بھائی, یہ کوئی ناجائز نہیں, جس شہر میں جاتے ہیں وہاں کی عجیب چیزوں کو دیکھتے ہیں, اللہ کی عبرت حاصل کرتے ہیں. تو اس مینا نے میرے سامنے کہا پاکستان چائے والا, دو لفظ کہے اس نے, میرے ساتھ اور دوست آبا بھی تھے. تو خیر مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ فرمائے جب الہام ہوا تو مرزا صاحب نے فوراً جا کر پیغام دے دیا لے آئے اور روز صبح شام اپنا خوف چل رہی ہے برداشت کیا کرتے تھے. ایک افغانستان سے کابل گیا اور حضرت سے بیٹھا ہوا اور اس کے بعد حضرت نے شاید کوئی کھانا وانا کچھ منگوایا, جب وہاں گئے تو کچھ باتیں اس نے بڑی تلخ سنا دی اس کابلی کو, اب اس کو غصہ آیا, یہاں تک کہ اس نے غصے میں چاقو نکال لیا کہ ہمارا پیر کی شان یہ بدتمیزی کرتا ہے. اس کے بعد اس نے پھر دوسرا جملہ کہا او ہم تم کو معاف کرتا ہے, تمہارا ہمارا پیر کا بیوی ہے اور کوئی ہوتا تو ابھی ہم چاقو مار دیتا اس کو. یہ اس نے جا کے حضرت سے بہت بگڑا, ایسا کیوں آپ ایسا معافق تم بیوی کیوں رکھتا ہے, دیکھو میں ان کی زبان میں بول رہا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ بیوقوف اسی کی برکت سے آج مرزا کا ڈنکا پٹ رہا ہے, اللہ تعالیٰ جس کو بڑی عظیم و شان دولت دینا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے اس کو کچھ مصائب میں کچھ مبتلا کر دیتے ہیں تاکہ خوشی اور غم کا بیلنس قائم رہے. اب اس پر ایک واقعہ سنیے, جس کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا ولی اللہ بنانا چاہتے ہیں اس کو غم کی وادیوں سے گزارتے ہیں. اس پر میرا ایک اپنا شعر یاد آیا, اس نے جب وادی حسرت سے گزارا مجھ کو اس نے جب بہت سی تمنائیں اللہ اپنے خاص بندوں کی نہیں پوری کرتے, حسرت میں رکھتے ہیں, مٹی کے کھلونوں میں کھیلنے نہیں دیتے, اس نے جب وادی حسرت سے گزارا مجھ کو, ہر بنے منہ سے میرے خون کا دریا نکلا, یہ اختر کا شعر. اس نے جب وادی حسرت سے گزارا مجھ کو, ہر بنے منہ سے میرے خون کا دریا نکلا. تو اللہ تعالیٰ دریائے خون سے گزارتے ہیں اپنے عاشقوں کو, اور عربی بھی فرماتے ہیں. میں اپنے کلام کی تائید مثنوی سے پیش کرتا ہوں. مولانا فرماتے ہیں, عارفاں زانند ہر دم آمینوں, عارفین خدا کو پہچاننے والے ہر وقت سکون اور امن میں کیوں ہیں, کہ گزر کر دریائے خون, کہ دریائے خون سے گزرتے ہیں وہ مجاہدات کے, اللہ کو راضی کرنے پر ہزاروں دریائے خواہشات کا خون کرتے رہتے ہیں. دل ان کا بھی چاہتا ہے جو سب کا چاہتا ہے, مگر وہ یہی کہتے ہیں کہ جو ان کی خوشی ہے وہی میری بھی خوشی ہے. جا دل تجھے چھوڑا کہ جدھر وہ ہیں ادھر ہم, اپنے دل کی خوشیوں کو قربان کرتے ہیں, اللہ کی خوشی پر فدا ہوتے ہیں, اور غم ہزاروں غم ہو ہیں برداشت کرتے ہیں. اس پھر ایسے مجاہدہ کرنے والے بزرگوں کی چراغ کو اگر کوئی بجھانا چاہے یا ان کے خون کو چھپانا چاہے تو ناممکن ہے. ساری دنیا حسد و بغض میں ان کی غیبت و برائیاں کر کے چاہے کہ اس ولی اللہ کا چراغ بجھا دے, قادر نہیں ہو سکتی کائنات. اب اس پر بھی میرا ایک شعر ہے, ایک قطرہ اگر ہوتا تو وہ چھپ بھی جاتا, ایک قطرہ اگر ہوتا تو وہ چھپ بھی جاتا حاسدین کی خاک اندازی سے, حاسدین کی مٹی ڈالنے سے. ایک قطرہ اگر ہوتا تو وہ چھپ بھی جاتا, کس طرح خاک چھپائے گی لوہو کا دریا, جو دریائے خون رو چکا ہو یا دریائے خون سے گزرا ہو. ایک قطرہ اگر ہوتا تو وہ چھپ بھی جاتا. چلو دو چار حاسد غیبت کر کے ہاں ہاں ایسے ہیں ویسے ہیں چنی ہیں چنا چھپا دیتے. ایک قطرہ اگر ہوتا تو وہ چھپ بھی جاتا, کس طرح خاک چھپائے گی لوہو کا دریا. دریائے خون کو کیسے خاک مٹی کتنی ڈالو گے, دریائے سندھ میں خون کا بن جائے. مجاہدات دریائے خون سے گزرتے ہیں اللہ والے, اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ ان کے آفتاب کو ہمیشہ چمکاتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جس کو خاص تعلق اپنی ولایت کے لیے قبول کرتے ہیں, یقیناً جتنے انبیاء جتنے اولیاء اللہ ان کو غم سے گزارا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا تعالیٰ ان کو ایک عظیم الشان دولت عطا کرتے ہیں, اپنے قرب کی دولت جس کی روح اور قلب کو عطا فرماتے ہیں. باہر جسم سے پتا نہیں چلے گا, یہ قلب محسوس کرتا ہے. دل کی دولت کو دل ہی محسوس کرتا ہے اور اہل دل محسوس کرتے ہیں. دولت مند کو دولت مند پہچان جاتا ہے, تو اہل دل کو پہچان جاتے ہیں. تو جس کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی عظیم الشان دولت عطا کرنا چاہتے ہیں, اس کو کچھ نہ کچھ مجاہدہ اور غم سے گزارتے ہیں. یہی کیا کم مجاہدہ ہے کہ نگاہ بچاؤ, یہ معمولی غم ہوتا ہے جو ہر ہر اسٹاپ پر ہر ہر مواقع پر آج مجاہدہ بنا ہوا ہے. یہی ایک غم کیا کم غم ہے. تو حکیم الامت نے اس کو ایک قصے سے بیان کیا کہ اس بات کو, میرے اس مضمون کو سمجھنے کے لیے ایک قصہ سن لو. فرمایا کہ ایک انگریز کا, حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ سناتے ہیں, ایک انگریز کا ایک سائز تھا. سائز مانے جو گھوڑے کو ملتا دلتا ہے, اس کا جو لیڈ گوبر پھینکتا ہے اس کو سائز کہتے ہیں یو پی کی زبان میں. تو اس سائز نے معمہ بھر دیا, کسی سے بھروا دیا. انگریزوں کے زمانے میں اس میں 50,000 اس زمانے کا چاندی کا سکہ اس کے نام نکل آیا, اور اس کی تنخواہ اس زمانے میں 3 روپیہ تھی. تھانے داروں کی اس وقت 20 روپیہ ہوتی تھی. 25 روپیہ میں نے خود ہوش میں دیکھا ایک تھانے دار کی تنخواہ تھی. اور اگر یہاں وہ محمد میاں ہیں کہ چلے گئے محمد میاں شاید, اچھا ورنہ وہ تھانے دار رہ چکے تھے, ابھی ہم ان سے آپ کو بتا نہیں دیتے. خیر, تو اس کا جب نام آ گیا تو انگریز نے ڈان میں دیکھ لیا کہ تو میرا سائز جس کی 3 روپیہ تنخواہ ہے اور 50,000 چاندی کا سکہ اس کے نام نکل آیا, ابھی تو خوشی سے مر جائے گا, یہ جب سنا دوں گا خوشی سے مر جائے گا, موت ہو جاتی ہے خوشی سے کہ نہیں. لہذا فوراً اس نے کہا اپنے سائز سے کہ میرا گھوڑا ٹھیک کرو, ذرا سیر کرنا ہے. گھوڑے پر بیٹھ گیا, سائز سے کہا تم آگے آگے چلو, بیت ساتھ رکھ لیا, ایک مارا شاخ سے. اب وہ کہتا ہے صاحب کیوں مار رہے ہیں؟ ان کا وجہ مت پوچھو, آج بے وجہ پٹائی کرنی. اور گھوڑا دوڑا دیا اور بھاگا جا رہا ہے, 2 لگایا 3 لگایا, مارتے مارتے وہ گر گیا بالکل. جب گر گیا اور زخمی ہو گیا جسے, تو پھر اترا انگریز اپنے گھوڑے سے اور اس کو اپنے گھوڑے کے اوپر لادا اور اسپتال لے گیا اور پٹی کرائی, پنسلین کا انجیکشن لگوایا, اور تمام جسم میں ہر ایک فٹ اور آدھے فٹ پر اس کے جو بیت لگے ہوئے تھے وہاں اس نے پٹی کرا دی. اور اب جب کروٹ لیتا ہے
इधर उधर तो हर तरफ तो चोट लगी हुई है। तो जिस करवट लेटता है हाय कहता है आ मरे। अब कान में उसने कहा कि तेरा 50,000 अशरफियों का मुअम्मा आ गया है, उसके कैश मैंने करा लिया है तेरे नाम, पैसा मेरे पास रखा है, जब अच्छा हो जाएगा तो दे दूंगा। तो चूंकि इतनी बड़ी खुशी के लिए गम का बैलेंस रखा ताकि मौत न वाते हो जाए, ये दुनियावी हकीर दौलत के लिए। तो अल्लाह ताला जिसको अपनी मोहब्बत की अजीम शान दौलत अता करते हैं, जिसके मुकाबले में जन्नत भी नहीं है, लैसा का मिसल ही शय, अल्लाह का कोई मिसल नहीं है, उसके नाम की मिठास की कोई मिसाल नहीं है। जब वो उनका कोई मिसल नहीं तो उनके नाम की इबादत की लज्जत की भी कोई मिसाल नहीं है। फिर आप बताइए कि उसको मुजाहदे के से नहीं गुजारेंगे, अगर बिला मुजाहदा दे दें तो क्या हाल होगा। ये है आज रात समझ में आया, वल्लज़ीन जाहदू फीना, जो हमारी राह में तकलीफें उठाते हैं, कांटों से गुजार कर फूलों तक पहुंचाते हैं। बस ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ताला से ताल्लुक सही कर लीजिए, कोई फिक्र की बात नहीं। हाँ, गुनाहों की जिंदगी से डरते रहिए और अपनी इस्लाह की फिक्र करिए। एक साहब ने कहा छोटे मोटे गुनाह से क्या होता है। कलकत्ते की मस्जिद में मेरे शेख ने मुझसे फरमाया कि तुम बयान कर दो। मैंने अर्ज कर दिया कि भाई छोटा सा कांटा चुभ जाता है, उसका आशारिया बहुत जरा सा होता है, मगर सारा जिस्म आपका बेचैन रहता है जब तक आप उस कांटे को निकलवा नहीं लेते। तो क्या बात है कि आप छोटे गुनाह को छोटा कांटा नहीं समझते। सारा जिस्म परेशान रहेगा, अगर बदनिगाही की आदत है, रेडियो से गाना सुनने की आदत है, वीसीआर देखने की आदत है, टीवी देखने की आदत है, औरतें औरतों की है? और कुश्ती भी आए तो भी चूंकि वो नए वो लंगोट बांधे रहते हैं क्रिकेट मैच वाले, अगर जिसका नाक से घुटने तक न छुपा हो, मर्दों का भी वो हिस्सा देखना हराम टीवी पर। जो कहते हैं हम तो खेल तमाशा देखते हैं, गाना नहीं सुनते। और औरतों का अक्स अगर पानी पर, लोग कहते हैं तस्वीर नहीं है तो अक्स है, ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। फुकहा ने लिखा है कि तालाब पर अगर अक्स पड़ रहा हो पानी पर किसी औरत का, वहां देखना भी जायज नहीं, हराम है। तो जित झूठ बोलना, रिश्वत लेना, माँ बाप से लड़ जाना, बड़ों से बेअदबी करना, कोई भी गुनाह छोटा से छोटा बड़े से बड़ा आपका चैन छीन लेगा। मालिक को नाराज करके गुलाम खुशी का तसव्वुर करता है, इससे बढ़कर पागल बेवकूफ नहीं। शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने इस्तिग़फ़ार का रास्ता खोला है। अगर गलती हो माफी मांगो, अल्लाह से भी मांगो, बंदों से भी मांगो, अगर किसी बंदे पर ज्यादती हो गई दोनों से माफी मांगो। ये नहीं हो सकता कि आप किसी मखलूक पर जुल्म करके रात भर रोते रहे, जब तक उससे माफी नहीं मांगोगे नहीं माफ करेगा अल्लाह बंदों का। आप ये थोड़ी कि माँ बाप को सताकर रात भर सजदे में चप पड़े रहो, साल भर पैदल चिल्ला लिखा दो और माँ बाप का दिल दुखा हुआ है, हरगिज नहीं माफ होगा आपकी चिल्लों से। माँ बाप को माफी, पैर पकड़ के माफी मांगो उनसे, मुराकबों से और इशराक और नवाफिल से हुकूकुल इबाद नहीं माफ होंगे। ये बात, आज का मजमून खत्म हो गया। अब मैं इस महीने के बारे में एक मसला ऐलान कर रहा हूँ। सफर के महीने को मुझे तो ऐसे भूला हुआ था ये मसला, कल मेरे एक दोस्त आए, उन्होंने कहा कि मेरी बीवी ने कहा है कि सफर बलाओं का महीना है, इस महीने में बलाएं आती हैं, लिहाजा कुछ सदका खैरात करना चाहते हैं और सदके में बकरा देना चाहते हैं। अब देखो मैं वही मसला सिखाना चाहता हूँ, जिनके पीर साहब ने सफर के महीने की बलाओं से खौफ दिलाकर उनको बहुत ज्यादा वजीफा और बताया और बहुत ज्यादा खैर खैरात का बताया उसने। मैं उस जमाने में नाजमाबाद में था, वो मुरीद साहब मेरे पास भी आया करते थे कभी कभी, माजून अशरफी अशरफी तेल लेने होने के बहाने से, क्योंकि थोड़ा सा मुझसे भी मोहब्बत रखते थे। मैंने कहा कि आप ऐसे पीर को क्यों मानते हो जो इतना बड़ा जाहिल है कि हदीस का भी उसको इल्म नहीं। कहने लगे साहब हमें आप ले चलिए, मैं आपको ले चलूंगा, और वो वहां रहते हैं न्यू कराची में, लिहाजा हो सकता है कि उनको हिदायत हो जाए। मैंने मिशकात उठाई, उनके साथ चला, तो वो वाकई वजीफे में मशगूल थे, इबादत बहुत करते थे, मगर इबादत क्या करेगी जब इल्म ना हो। असर के बाद कोई इबादत कर रहा हो बंद करके, नफले पढ़ रहा हो, बोलो जायज है, बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है कि असर के बाद कोई नफिल जायज नहीं, बुखारी शरीफ की हदीस है और रावी उसके हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला, और फरमाते हैं नहाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ہم کو منع فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عصر کے بعد نفل نہ پڑھو. تو وہ میں نے دیکھا تو ان کے لڑکے کے گلے میں چاندی کا توپ پڑا ہوا تھا گیارہویں شریف کا بڑے پیر صاحب کے نام کا. تو میں نے کہا کہ مردوں کو چاہے بچہ ہو یا بڑا ہو چاندی کا استعمال حرام ہے سوائے ساڑھے چار ماشا سے کم کی انگوٹھی. یاد رکھیے بعض لوگ کہتے ہیں ساڑھے چار ماشے کی انگوٹھی پہن سکتے ہو, کم کا لفظ لگانا واجب ہے, ساڑھے چار ماشے سے کم 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 یہ لفظ ذرا خوب یاد کر لو. بعض لوگ جلدی میں کہہ دیتے ہیں بھائی ساڑھے چار ماشے کی انگوٹھی جائز ہے, نہیں مسئلہ کیا ہے ساڑھے چار ماشے سے کم یہ ذرا لفظ خوب یہ کان میں رکھ لو. اور اس کے علاوہ چاندی کا استعمال سونے کا استعمال نہ مردوں کو انگوٹھی پہننا جائز چاہے جہیز میں ملے, سمجھا آپ نے, ہاں چاہے وہ سسرال سے ملے کتنی محبوب جگہ سے ملے مگر سونے کی انگوٹھی حرام. مشکات کی روایت صریح حدیث ہے. میں نے ان سے کہا بھائی آپ پیر ہیں اتنے لوگ مرید ہیں آپ کے اور اتنی عبادت کرتے ہو, آپ کو یہ مسئلہ نہیں معلوم کہ چاندی کا استعمال اس طرح سے آپ کے بچے کے گلے میں پڑا ہوا ہے یہ تو حرام ہے. مشکات کھول کے دکھا دیا تو کہنے لگے کہ میرا قصور نہیں ہے, میری بیوی نے اس کو کیا ہے. اور وہ میں نے کہا کہ اچھا بیوی نے کیا ہے, اب تو مسئلہ معلوم ہو گیا, بیوی کا مانو گے یا اللہ کا مانو گے؟ تو کہنے نہیں اللہ کا مانوں گا. تو کہنے لگے اچھا ہم اس کو اتار دیں گے. میں نے کہا جب حرام کا علم ہو گیا تو دیر کرنا, حرام وقت میں گزارنا ہے, اللہ کے غضب میں جینا ہے, اللہ کے غضب میں سانس لینا ٹھیک نہیں, جلدی نکالو. اور میرے دل میں اللہ نے ڈالی کہ اس کو ڈانٹ کے کہو اس پیر کو, لہذا میں نے خوب زور آواز سے کہا, میں نے کہا ابھی نکالو اس کو, اللہ کے غضب پر تم کیسے راضی ہو اتنی عبادت کے باوجود. لہذا انہوں نے میرے سامنے نکال دیا, خوف طاری کر دیا اللہ نے ان پر, حالانکہ میں جسم کے لحاظ سے ان سے کمزور تھا, وہ زیادہ مضبوط تھا پیر, لیکن اللہ نے میرے قوت دے دی اسے, بس اس نے تھا اتار دیا. پھر میں نے کہا کہ آپ سفر سے ڈرا رہے ہیں اپنے مریدوں کو, دیکھو میں مشکات لایا ہوں, اس کا ترجمہ بھی لایا ہوں تاکہ تم یہ نہ سمجھو کہ مولوی نے کوئی ترجمہ ادھر سے ادھر کر دیا ہو, لہذا پڑھ لو. تو اس میں لکھا ہوا تھا سفر پر میں بلاؤں کا عقیدہ مشرکانہ اور کافرانہ عقیدہ. تب ان کے مریدوں نے بیعت حسب کی اور اس فقیر کے ہاتھ پر بیعت کیا, اس میں ایک صاحب یہاں بھی ہیں لیکن نام نہیں لوں گا ان کا نہ بتاؤں گا. اب وہ شکر ادا کرتے ہیں, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ صحیح عقیدے اور صحابہ کے عقیدوں کے والے راستے پر آ گئے. اچھا اب سوال یہ ہے کہ سفر میں کیا کرنا چاہیے, سفر کے لیے کوئی خاص اعمال نہیں, بس یہ عقیدہ نہ رکھیں آپ. اسی لیے سفر المظفر لکھا جاتا ہے, کامیابی کا مہینہ, اب سفر المظفر اس کی صفت لگا دی گئی. لوگ سمجھتے سفر ہے جو سفر ہے, شادی بھی مارے ڈر کے نہیں کرتے اس مہینے میں, کہیں سفر ہی نہ رہے بچہ ہی نہ ہو. لا حول ولا قوۃ الا باللہ, مہینوں میں کیا طاقت ہے, نہ زمان میں طاقت ہے نہ مکان میں طاقت ہے, سارا جہان کا مالک جو ہے اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. یہ مسلمان کا ایمان تو ایسا ہونا چاہیے. اب میں ایک مسئلہ سنا دیتا ہوں. ایک صاحب نے سوال کیا کہ کسی بیمار کی طرف سے بکرا صدقہ کرنا, یہ جلد نمبر ایک اور صفحہ نمبر 366 احسن الفتاوی حضرت مفتی رشید احمد صاحب دامت برکاتہم کی ہے. کسی بیمار کی طرف سے بکرا صدقہ کرنا اور اس کا گوشت چینوں کو پھینکنا, اس موقع پر لوگ کالا بکرا اختیار کرتے ہیں, کالا بکرا لو تو کالی بلا چلی جائے گی, سمجھا گی, لہذا سفید بکرا نہیں خریدتے, اور کالی کالی چینوں کو کھلاؤ, اور اگر چین نہ ملے تو ملاؤں کو سب بلا کھلا دو, ساری بلا برد گردن ملا, جتنی بلا سیٹھوں پر آتی ہے فیکٹری کے مالکوں کو سرمایہ داروں کو, یہ تمام بلاؤں کے لیے نیوٹاؤن میں بکرے مطلب دارالعلوم میں جگہ جگہ بکرے لگا دیتے ہیں قطار سے, اور کیا کہتے ہیں صاحب یہ بکرا میں ذبح کر دیجیے مجھ سے بلا ٹل جائے, تو کیا ملاؤں کا پیٹ رہ گیا ساری بلا کھانے کے لیے؟ اسی کا نام ہے اللہ بلا اللہ بلا برگردن ملا, مولا ملا نہیں. لہذا دیکھو مسئلہ, فرماتے ہیں کہ کسی بیمار کی طرف سے بکرا صدقہ کرنا, اس کا گوشت چینوں کو پھینکنا کہ آسانی سے اس کی روح نکل جائے, یا صدقے کی برکت سے وہ شفا پا جائے, یعنی اس کا ترجمہ اپنی زبان میں کہتا ہوں, یا اس پار یا اس پار, یعنی یا تو روح نکل جائے تو اس پار ہو گیا, اور یا زندہ ہو جائے تو اس پار رہ گیا. یہ تو بیوقوف دوا دیتے ہیں جو جاہل حکیم, کہتے ہیں میاں میں نے تو جلاب کی گولی دے دی, یا تو اس پار رہے گا یا اس پار ہو جائے گا. اب جواب سن لیجئے, یہ جاہلوں کے خرافات ہیں, شریعت میں اس کی کوئی اثر نہیں, اس قسم کے ٹونے ٹوٹکے ہندوؤں سے لیے گئے ہیں, اس کا بہت سخت گناہ ہے, البتہ مطلق صدقے سے آفت ٹلتی ہے.
اور صدقہ نقد کی صورت میں زیادہ افضل ہے. نقد پیش کر دو بکرا اپنے کی قید. اچھا اب آگے دوسرا سوال ہے کہ زید بیمار ہے, کیا اس کے لیے بکرا ذبح کر کے فقیروں کو گوشت تقسیم کر دیا جائے؟ جواب, آفات و بیماری سے حفاظت کے لیے صدقہ و خیرات کی ترغیب آئی ہے, مگر عوام کا اعتقاد اس بارے میں یہ ہو گیا ہے کہ کسی جانور کا ذبح کرنا ہی ضروری ہے, جان کو جان کا بدلہ سمجھتے ہیں, بکرے کو سمجھتے ہیں کہ بکرے کی جان جائے گی تو میرا بچہ بچ جائے گا یا میرا بیوی بچ جائے گی, تو جان کے بدلے میں جان کی حفاظت سمجھتے ہیں. شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں, یہ کتاب ہے سامنے اسی لیے میں اس کے الفاظ پڑھ رہا ہوں, یہ عوام کی خود ساختہ بدعت ہے, عوام کی بنائی ہوئی ہے, کوئی عقیدہ یہ نہ رکھتا ہو, اگر کسی کا عقیدہ بھی نہ یہ ہو تو بھی بکرا وغیرہ دینے میں اس عقیدے اور بدعت کی تائید ہے, لہذا ناجائز ہے. کسی قسم کا صدقہ خیرات کر دے, شریعت میں قربانی اور عقیقے کے سوا, قربانی کے زمانے میں بکرا ذبح کرنا اور عقیقے میں بکرا ذبح کرنا, ان دو کاموں کے علاوہ کبھی بھی جانور کا ذبح کرنا ثابت نہیں. اس لیے علماء پر لازم ہے, یہ غلط عقیدہ اچھے اچھے دیندار لوگوں میں پایا جاتا ہے, اس لیے علماء پر لازم ہے کہ اس کی اصلاح پر خاص توجہ دیں اور مدارس دینیہ میں اس قسم کے جو بکرے دیے جاتے ہیں ان کو ہرگز قبول نہ کریں. علماء کی چشم پوشی اور ایسے بکروں کو قبول کر لینے سے اس گمراہی کی تائی ہوتی ہے. لہذا جب میرے سامنے بکرا کی گفتگو ہوئی تو میں نے فوراً ان کو منع کر دیا اور میں نے کہا کہ افضل صدقہ یہ ہے. صدقے کے دو فائدے ہیں, نقد صدقہ کے کر دو, اس صدقے کے فائدے دو ہیں. ان صدقتا تطفئ غضب الرب, اللہ کا غضب ٹھنڈا کرتا ہے صدقہ, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, چاہے مدرسے میں دو, مسجد میں دو, طالب علموں کو دو, غریبوں کو دو, بس نقد سب سے افضل ہے. اب کسی طالب علم کو یا کسی مسکین کو آپ کے رشتہ دار کو رضا ہی نہیں ہے اور آپ اسے بکرا چھسان ہیں, اس کو پیچس لگی ہوئی ہے, آپ اس کو انٹراوائی فارم خرید کے دیجیے, اسے بول کی بھوسی دیجیے, مونگ کی دال اور چاول باسمتی خرید کے دو, کھچڑی کھائے, اب اس کے تو پیچس لگی ہوئی ہے, تھوڑی تھوڑی دیر پر اس کو دست پر دست آ رہے ہیں, جس پر میرا سنگ دست بدست جنگ کا عالم, کیا غضب کا زمانہ ہوتا, میرا شہر جگہ جگہ فٹ رہتا ہے. بمبئی میں میں نے شہر پہ پڑھا تو بمبئی والے کہے آج اتنا مزہ آیا, دعوت ہی پر پڑھا تھا میں نے, جو ایک ساتھ بہت زیادہ کھا رہے تھے, میں نے کہا سنبھل کے کھاؤ بھائی, کہیں ایسا نہ ہو کہ لوٹے پر لوٹا چلنے لگے. تو دیکھو بھائی یہ ایسے وقت پر اس کا کیا چاہیے, ایک مسکین طالب علم میں رضا ہی نہیں, اس کو جانا رہا, آپ اسے بکرا پلا رہے ہیں. اسی لیے شریعت نے مطلب بتا دیا کہ نقد صدقہ دو, چاہے دوا لانا ہو تو دوا لے آئے, منہ کی کھچڑی کھانی ہو تو منہ کی کھچڑی کھا لے, اس کے بعد رضائی نہ ہو تو رضائی بنوا لے. نقد صدقہ سب سے افضل ہے, یہاں تک کہ ہدیہ کو بھی حکیم الامت نے فرمایا کہ ہدیہ میں نقد دو تو سب سے زیادہ افضل ہے. اب ایک آدمی کے پاس تین رومال چار رومال رکھے ہیں یا دس ٹوپی رکھی ہوئی ہے, اب سب ٹوپی لا رہے ہیں, اس کو بتائیے کہاں رکھے گا, بیچے گا؟ حکیم الامت کو بعض وقت بیچنا پڑتا, اس لیے حضرت نے پابندی عائد کر دی کہ بھائی پوچھ لیا کرو, جس پوچھنے سے ٹھیک رہتا ہے. تو آج سمجھ لیا مسئلہ آپ لوگوں نے, صدقے کا دو فائدہ ہے, صدقے سے کیا مراد ہے, بکرا کاٹنے سے کم مراد نہیں, نقد دے دو مسکینوں کو, مدرسوں میں, طالب علموں کو, مسجد میں, مدرسے میں, جہاں ضرورت ہو, سب صدقہ نافلہ کہلاتا ہے. اس صدقے کا نام کیا ہے, صدقہ نافلہ. زکات کی, صدقہ فطر کی رقم تو مسجد میں, مدرسے میں, تعمیر میں نہیں لگ سکتی, لیکن اس قسم کے جو بھی نفلی کیے جاتے ہیں سب صدقہ شمار ہوتا ہے. اللہ کے راستے میں جو بھی خرچ کیا جاتا ہے اس کو, اس سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور حسن خاتمہ نصیب ہوتا ہے. دو جز ہیں الفاظ نبوت کے, ان صدقتا تدفئ غضب.